السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل کا بیان، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1867. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. مدینہ، مدینہ کے فضائل. مدینہ عربی زبان میں کسی بھی شہر کو کہتے ہیں یا آباد جگہ کو کہتے ہیں. مدینہ پہلے کسی اور نام سے موسوم تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ مدینۃ النبی کہلایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اللہ تعالی نے اس شہر کو اپنے نبی کی ہجرت کے لیے چنا، تو کتنا ہی مبارک ہے وہ شہر جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے. آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ کھجوروں کے درخت ہیں اور باغات ہیں جہاں آپ ہجرت کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ یہ سمجھے تھے کہ ہو سکتا یہ طائف کا علاقہ ہو کیونکہ وہ بھی ہرا بھرا ہے، لیکن وہ طائف نہیں تھا، ایکچولی وہ مدینہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی مدینہ ہی کا ایک شخص ہوتا. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو شہر ہمارے لیے، جس کو ہم حرمین کہتے ہیں نا، حرمین شریفین، مکہ المکرمہ اور مدینۃ النبی. الحمدللہ جو لوگ بھی سعودی عرب میں جاب کے سلسلے میں آتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ دو حرمین، دو بابرکت شہروں میں جانے کا الحمدللہ موقع ملتا ہے یا یہاں رہنے کا موقع ملتا ہے. وہ شہر جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اسی سے وابستہ ہے. سبحان اللہ، قرآن میں جب منافقین کی طرف سے ذکر آتا ہے کہ منافقین نے کہا کہ اے اہل یثرب واپس چلو، ہمارے لیے یہاں کوئی مقام نہیں، تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یا سرابا یثرب، اور بعض کہتے کہ کسی شخص کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ کچھ قبیلے کا نام تھا، واللہ عالم. لیکن اس کے بعد کبھی اس نے پھر اس کو یثرب نہیں کہا، منافقین کہتے تھے لیکن کوئی مسلمان اس کو یثرب نہیں کہتے تھے، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کے نبی کا شہر ہو گیا تھا، لہٰذا یہ مدینہ تو نبی ہی کہلایا. آپ کو یاد ہوگا فضائل مدینہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور یقیناً آپ لوگوں نے جب سیرت پڑھی ہوگی تو اس کو پڑھا ہوگا، اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہوگا وہ واقعہ. جس وقت طائف کی فتح ہوئی، یعنی غزوہ حنین کے بعد، اور جب طائف فتح ہو گیا اور جو آس پاس کے سارے علاقے تھے یا قبائل تھے وہ سب نے سرنڈر کر دیا، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ طائف میں چونکہ بہت امیر امیر لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، اور ان کے پاس خوب مال و دولت تھی، فراوانی تھی مال و دولت کی، اور ان لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ ایک جگہ پوری وادی میں سارے جانور جمع کر دیے تھے، اور کچھ ایک طرف اپنے بچوں اور بیویوں کو وہاں پر رکھ چھوڑا تھا. اور جب وہ لوگ ہار گئے، لیکن انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو واپس مانگا، تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ یہاں مکہ والے ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، ان سے تم پوچھ لو، اگر یہ دینے کو تیار ہو گئے تو یہ مال غنیمت کے بدلے تمہارے بیوی بچے تمہیں لوٹا دیے جائیں گے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ پوری وادی بھری ہوئی تھی جانوروں سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہ جو جانور تھے اس وادی میں آپ لوگوں کو بے انتہا دیتے رہے. کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان اور معاویہ، ان کو 100 اونٹ، یا ایک اور شخص تھا جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو بھی 100 اونٹ دیے، یا 100 بکریاں، یا اس سے بھی زیادہ بکریاں دی. اب جب لوگ دیکھ رہے تھے کہ رسول اکرم ایک تو مکہ والوں میں ہے, کیونکہ مکہ والوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے یہاں لڑائی کے لیے, حالانکہ وہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن وہ مسلمانوں کے حلیف بن کر آئے تھے اور ہتھیار بھی ان لوگوں نے دیے تھے ہیلپ کے لیے مسلمانوں کو. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کھول کر دیتے جا رہے تھے تاکہ ان کو اس طرح سے, جسے کہتے ہیں نا کہ مؤلفۃ القلوب ہم جس کو کہیں گے, کہ ان کے دلوں میں الفت ہو یا ان کے دلوں میں اسلام سے محبت ہو یا اسلام کی طرف ان کا دل راغب ہو جائے اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لیں. اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ واپس جانے تک بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے. تو اب جو انصار مدینہ تھے ان سے وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا عجیب سا لگا, کیونکہ ابھی تک تو 8 سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ تھے اور ان کی تمام یعنی محبتیں, نظر عنایات سب رسول اکرم کی انصار پر ہی تھیں. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے ان کو ایسے محسوس ہوا سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اکرم اب مکہ واپس آئے ہیں تو اب یہ اپنے مکہ والوں ہی کے ہو کر رہ جائیں یا کہیں یہیں نہ رک جائیں, یا رسول اکرم کی زیادہ جو نظر عنایات ہیں فی الحال وہ مکہ والوں کے لیے ہو رہی ہیں, تو اس بات کا احساس ان کے دل میں پیدا ہوا, اور وہ بھی صرف چند نوجوانوں کے, جو پہلے کے پرانے لوگ تھے صحابہ ان کے دل میں نہیں. تو کہا جاتا ہے کہ انصار مدینہ میں سے ایک انصاری صحابی آئے اور رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ, کچھ نوجوانوں کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے, پرانے لوگوں کے دل میں نہیں. تو رسول اکرم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, سب کو ایک وادی میں جمع کرو. اور آپ نے سب کو ایک وادی میں جمع کرنے کے لیے لگایا اور کہا کہ صرف وہاں انصار مدینہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا, صرف ہم لوگ ہوں گے. جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور بہت ہی دل سوز انداز میں آپ نے کہا کہ اے انصار مدینہ, تم کہہ سکتے ہو کہ تم کہو گے نہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو سب نے نکلوا دیا اپنے شہر سے, اپنے گھروں سے ہم نے آپ کو پناہ دی. اے انصار مدینہ تم کہو گے نہیں؟ لیکن وہ خاموش رہے. کہا کہ اے انصار مدینہ, کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ جب سب آپ کی جان کے دشمن تھے, کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, ہم جان اور مال سے تم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے, اے انصار مدینہ کچھ کہو گے نہیں؟ تو انصار بالکل خاموش رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار, کیا اس میں کیا مشکل ہے, کیا ایسی پریشانی ہے کہ یہ سارے لوگ یہ دنیا کی دولت یہ جانور لے کر جائیں, اور اے انصار تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کر جاؤ مدینہ. بس یہ کہنا تھا رسول اکرم کا, کہ کہا جاتا ہے کہ انصار اتنا رونے لگے اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں. تب آپ نے کہا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی تم لوگوں کا ہی ایک حصہ ہوتا, یعنی مدینہ کا ہی ایک شخص ہوتا. اب دیکھیں, ایک تو یہاں پر ہم کو رسول اکرم کا طریقہ تربیت پتہ چلتی ہے, پھر یہاں پر ہم کو انصار مدینہ یعنی انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے, کہ جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے. اور رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تم کہہ سکتے ہو, تم حق بجانب ہو, اگر تم کہو گے تو کوئی غلط نہیں کہو گے, کیونکہ تم نے واقعی میں ساتھ دیا. لیکن اس کے بدلے انصار کو کیا ملا آپ بتائیے؟ جنت ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی, اتنے سالہ سال کی جو جنگ تھی وہ ختم ہوئی, اور اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا الحمدللہ. تو یہاں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں کچھ غلط فہمی ہو جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, کیسے اس کو یعنی کون سی ٹیکٹک استعمال کی جائے. آج کل بہت سارے لوگ اتنے بڑے, یعنی میں ابھی دیکھ رہی تھی اس دن کہ 38,000 میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے, پتہ نہیں کون سا تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, کیسے لوگ ایڈمیشن لیتے ہوں گے بھلا 38,000 میں, کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف نفسیاتی طور پر تھوڑے سے آپ کو اچھے بول سکھاتے ہیں کہ بس مسکرانا ہنسنا مسکرانا ہنسنا اس طرح سے. 38,000 اللہ رحم کرے, 38,000 روپئے میں ایک دو دن کا سیمینار آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ سیرت پڑھتے رہیں, بار بار دن رات سیرت کو اپنی زندگی میں کھلا رکھیں. آپ کو کسی سیمینار کسی ویبینار کسی کوئی کیا کہتے ہیں جس کو نا جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی تھراپی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. سبحان اللہ, ہر فیلڈ میں آپ کے لیے رہنمائی ہے. کتنا بہترین انداز تھا آپ دیکھیں رسول اکرم کا. میں تو آپ کو اتنے اچھے سے وہ واقعہ سنا بھی نہیں سکے بھی, کیونکہ میں پڑھنا تھوڑا سا بھول گئی تھی وہ واقعہ, ورنہ میں سوچ رہی کہ ایک نظر دیکھ لیتی ہوں, لیکن پڑھ نہیں سکی میں. تو تو میں نے آپ کو اس کو اپنے الفاظ میں سنایا تھا، اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہو سکا. جو اس کے الفاظ ہیں، جو ایکچولی رسول اکرم کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو برکت ہے، اس کا جو یعنی ایک پڑھتے سے جو دل پر اثر ہوتا ہے، سحر انگیز الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ تھی انصار مدینہ کی فضیلت. کیونکہ مدینہ کیوں اتنا بابرکت ہوا؟ کیونکہ وہاں انصار تھے. کیونکہ شہر تو انسانوں سے آباد ہوتے ہیں نا، ورنہ بغیر انسانوں کے کوئی شہر کیسے متبرک ہو سکتا ہے، کیسے اہم ہو سکتا ہے؟ کیوں مدینہ کی اتنی فضیلت ہے؟ انصار کی وجہ سے. کس نے رسول اکرم کو سپورٹ کیا؟ کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ ہم دیں گے آپ کا ساتھ؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے جانے کا وعدہ کر رہے تھے بیت عقبہ ثانیہ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم کے چچا تھے اور اس وقت وہ لیڈر تھے کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے انصار تھوڑا سوچ لو، غور کر لو، جیسے بھی ہے یہاں پر ہم کم از کم ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو حفاظت حاصل ہے رسول اللہ کو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت بعض روایت کے مطابق، واللہ اعلم، لیکن ہم ان کی حفاظت کریں، تم اگر ان کو لے جاؤ گے تو تم سوچ لو کہ تمام لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی، تمام لوگ الٹ پڑیں گے مدینہ پر، اتنی چھوٹی سی بستی پر لوگ الٹ پڑیں گے اور جنگ کرنا پڑے گی تم کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم جان و مال سے رسول اکرم کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، پہلے ہم آگے آئیں گے، بعد میں رسول اکرم پر بات آنے دیں گے. سبحان اللہ، جب رسول اکرم ان سے بیعت لیتے رہے کہ اچھا تم اپنے بال بچوں سے بڑھ کر میری حفاظت کریں گے، انہوں نے کہا ہاں، تم ایسا کرو گے، انہوں نے کہا ہاں، تم مال دو گے، کہا ہاں. پھر بدلے میں انصار مدینہ نے ایک ہی بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ سب کریں گے، ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لفظ اونلی جو دا ورڈ تھا کہ جنت. اور کیا یہ سودا سستا نہیں تھا؟ اور صحابہ کرام کی نظر میں واقعی یہ سودا بہت سستا تھا. ہم جیسے لوگ ہوتے دنیا پرست دنیا دار تو ہم کو لگتا کہ مہنگا ہے، لیکن صحابہ کرام نے جان مال سب کچھ دے دیا اپنا. کیوں انصار مدینہ کی اتنی فضیلت ہے؟ کیوں قرآن میں ان کے بارے میں اتنی آیت آئی ہیں؟ اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان لوگوں نے بیچ دیے تھے اپنے سارے کچھ، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ جنت کے بدلے. تو یہ تھے وہ انصار مدینہ. ٹھیک ہے، مہاجرین کی اپنی جگہ بہت فضیلت ہے، لیکن انصار نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا ان کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا یہ محبت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جب جنگ بدر کا ہم پڑھتے ہیں، سوری جنگ احد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو اے رسول، اگر تم دنیا کا مال و دولت بھی خرچ کرتے تو تم ان کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ تو یہ کس نے محبت ڈالی؟ رسول اللہ کے لیے، چاہے وہ انصار ہو چاہے وہ مہاجرین ہو. تو ایک اور بھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ غور کریں کہ تین نام ہم کو ملتے ہیں، تین کیٹیگریز ملتی ہیں رسول اکرم کے زمانے کی، انصار، مہاجر، منافق. تب آپ، یا تو ہم کو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے، تیسری کیٹیگری میں تو ہم آ ہی نہیں سکتے. آنا چاہیں گے بتائیے؟ نہیں آنا چاہیں گے. تو سبحان اللہ، ہم کو یا تو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے. اور وہ ایک بچے پڑھتے رہتے تھے اکثر، ہم لوگ یہاں پروگرام ہوتے تھے تو، کہ میں پوری دنیا میں ہم لوگ گھومے ہیں لیکن مدینہ النبی کا شاید وہ ہے نشید، کہ مجھے وہ جو مدینہ میں جو احساس ہوتا ہے وہ مجھے اور کہیں اور نہیں ہوتا. ساری دنیا چاہے آپ گھوم پھر کر آ جاؤ تو مدینہ نرمی سے، جب آپ مدینہ جاتے ہیں آپ دیکھیں، سبحان اللہ، مکہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، اس کے گھر کی، اس کے جلال کا احساس ہوتا ہے، ایک نور، ایک روشنی سی نظر آتی ہے وہاں پر ہر طرف، ایک الگ ہی وہاں کی برکت ہے مکہ کی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جو ایک ٹھنڈک ہے، ایک سپورٹیو وہ لگتا ہے کہ جیسے کام اینڈ کوائٹ ہے نا، اسے مدینہ نے، ہم جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ مدینہ نے ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ہم کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو وہاں کی فضاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک مدد کرنے کا جذبہ موجود ہے، ہے نا. ہاں، لیکن دونوں چیزوں کے بیچ اعتدال بہت ضروری ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اکرم نے ہجرت وہاں کی اور رسول اکرم کہ قبر وہاں پر موجود ہے اور آپ وہاں پر مدفون ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو مدینہ مکہ سے زیادہ عزیز ہو جائے، نہیں، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا گھر جہاں پر ہے وہ زیادہ باعث برکت مقام ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ مدینہ، چلو مدینہ کیا کہتے ہیں، ایون کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سلام بھی نہیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو مدینہ مدینہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایسا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے اتنے چیزیں نکالے ہیں کہ یعنی دونوں شدت پسندی کے راستے کے درمیان اعتدال کا راستہ، محبت میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں، تب یہ نہیں کہ لوگوں نے اتنی سارے اشعار بنا لیے ہیں، نعتیں بنا لیے کہ بس میرا تو میری زندگی کا مقصد مدینہ جانا ہے، مدینے والوں کو میرا سلام کہنا، اور مدینہ ایسا مدینہ ویسا، اور مدینہ میں تو میں چپل بھی نہیں پہن سکتا، اپنی جوتیاں اتار لیں گے کیونکہ رسول اکرم چلے ہوں گے، ٹھیک ہے محبت احترام اپنی جگہ، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، یہ بدعات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کہا جاتا ہے ایک چینل ہے، جب ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بک پڑھی تھی آئی سی سی میں تب بھی یہ بات آئی تھی، اور آپ لوگوں سے بھی میں پوچھتی ہوں، میں ریکارڈنگ تھوڑی دیر کے لیے بند کرتی ہوں۔ ایک چینل ہے جس کا نام ہے سگے مدینہ، سگ فارسی زبان میں کتے کو کہتے ہیں، یعنی مدینہ کا کتا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ یہاں مقصد کسی کو وہ نہیں کرنا ہے، بس بتانا یہ ہے کہ کیا بھلا صحابہ نے یا رسول اکرم نے ایسا کوئی جملہ کہا، یا آپ اگر ہوتے تو اس کی اجازت دیتے؟ نہیں، ہم سب انسان ہیں الحمدللہ، ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو جانور بھی شامل ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ کتے کی کیا حیثیت ہے، اس کو حرص و حوص کے نشانی یا سمبول کے طور پر ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتے کی مثال دی ہے لیکن حرص و حوص کے لیے دی ہے، تو ایون کوئی دوسرے جانوروں کو بھی ہم کتا نہیں کہتے ہیں، تو کوئی انسان بھلا اپنے آپ کو کیسے کتا کہہ سکتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بار بار وہ لفظ بھی زبان پر لانا دل نہیں چاہتا ہے، تو یہ کیا بھلا محبت ہوئی آپ کو مدینہ سے کہ نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے نیچے گرا رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں پر جو اچھے خاصے بہت اچھے سمجھدار دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نعت پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سارے شرکی اشعار بھی کہتے ہیں کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نعوذ باللہ کے کعبے سے بڑھ کر ہے روزہ، وہ تو بعد میں بنایا گیا گنبد خضرہ جس کو کہتے ہیں، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو وہ اس کو توڑ دیتے، اور بعد میں بھی اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی لیکن پھر وہی شرف اتنا اور فساد نہ پھیلے، اس وجہ سے اس کو روک دیا گیا، ورنہ اس کو ہٹا دیا جاتا، کیونکہ جب مملوکوں کی حکومت تھی اس وقت وہ بنایا گیا، گنبد کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب جانتے قبروں پر پکی قبریں بنانے کو تو منع کیا گیا ہے۔ پھر جو آتا ہے کہ وہ جو مستوی تھا عرش بری پر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ بن کر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی کچھ لوگ نعوذ باللہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ کے نور میں کا نور قرار دیتے ہیں، حصہ قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو مدینہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے الحمدللہ، لیکن اس میں غلو ہم نہیں کر سکتے، اور مکہ سے سپیریئر نہیں قرار دے سکتے اس کو، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم پڑھتے ہیں فضائل المدینہ، مدینہ کے فضائل کا بیان، مدینہ کے حرم کا بیان، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، ان سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابو عبد الرحمن احو العاصم نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے سور تک، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ چونکہ حرم مدینہ کا بھی وہی حکم ہے جو کہ مکہ کا ہے، صرف چند چیزوں میں فرق ہے، سمجھے کہ وہاں پر کسی بدعتی کو جگہ نہ دی جائے، کیونکہ بدعت ایک ایسی بلا ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جس کے لیے رسول اکرم نے ملعون کا لفظ استعمال کیا کہ اس پر لعنت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے ابو الطیہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. آپ نے فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنی زمین کی مجھ سے قیمت لے لو. لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. پھر رسول اکرم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں، ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا، کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے، اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیے گئے. یعنی رسول اکرم کے حکم سے ہی وہاں کے درخت کاٹے گئے یا ویرانہ برابر کیا گیا. تو یہاں پر دلیل یہ ہے کہ درخت کاٹے جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ضرورتاً ہو تو کاٹے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہوا تھا نا مدینہ میں، آپ کو معلوم ہوگا جب یہودیوں کی جو گڑھیاں تھیں، بڑے بڑے قلعے تھے، اور وہ محصور ہو گئے تھے اس کے اندر اور سرنڈر نہیں کر رہے تھے، تو تب آس پاس کے جو درخت تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وہ جلا دیے جائیں. اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کو، قرآن میں یہ حکم نہیں تھا. تو ضرورت کے تحت درخت کاٹے جا سکتے ہیں، یا جیسی ضرورت ہے وہ معاملات اگر درپیش ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ نہیں کاٹے جائیں گے. تو نیچے والی حدیث دیکھیے، 1870. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، اور ان سے عامش نے، اور ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے، اور ان سے علی نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو رسول اکرم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے. اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئر پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے، جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ ہی نفل. اور آپ نے فرمایا، تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بد عہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل. اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمام ملائک اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل. اب یہاں پر مدینہ حرم ہے، اور جیسے کہ پیچھے کی حدیث سے وہ بھی ہم نے پڑھی کہ وہاں کی مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی تھی تو وہاں کی جو بیکار کے درخت تھے وہ اکھیڑ دیے گئے تھے، جو بڑے درخت تھے اس کو قبلے کی طرف رکھ دیا گیا تھا تاکہ نشانی کے طور پر، اور زمین برابر کر دی گئی تھی. اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو نجار کی زمین تھی اور انہوں نے اس کی قیمت نہیں لی تھی، لیکن بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی تھی، کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی. تو یعنی وہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ ویسے ہی دے دیں، لیکن رسول اللہ اور صحابہ نے نہیں چاہا اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دینے والوں کا بھی دل بہت بڑا تھا، اور جو لینے والے تھے وہ بھی سامنے والے کا نقصان نہیں چاہتے تھے. اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے، یقین جانیے دنیا میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے آس پاس کے علاقوں میں دیکھتے ہیں، اور وہی ہم دونوں ممالک کی بات کریں گے، اردو اسپیکنگ انڈیا پاکستان، کہ ہم دیکھتے ہیں غربت کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ہر سال حالانکہ اتنا انفاق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لینے والوں کے اندر حرص اور حوث باقی ہے، ان کا دل بھرا ہوا نہیں ہے، اور دینے والے اس طرح سے دل کھول کر دینے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذہن اور یہ سوچ پیدا کرنی ہے، تربیت اس نہج پہ کرنی ہے کہ غریب بھی حلمی مزید کا نعرہ نہ لگائیں یا حرص و حوث کا شکار نہ ہو، اور دینے والے بھی دل کھول کر دیں. تو بہرحال یہاں پر مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، اور طیبہ بھی کہا جاتا ہے مدینہ کو، یہ سمندر سے تقریباً 619 میٹر بلند اور مشرق کی جانب 39 درجے 55 کے طول پر واقع ہے. یہاں پر گرمی بہت زیادہ نہیں رہتی ہے، ٹھنڈا ہی موسم رہتا ہے، لیکن بہت ٹھنڈا بھی نہیں۔ مکہ سے تقریباً یہ 260 میل کے فاصلے پر واقع ہے مدینہ، اور حجاز عرب کے صوبے حجاز میں آباد ہے، اور مکہ مکرمہ کے بعد دنیا اسلام کا سب سے پیارا اور بابرکت اور مقدس شہر ہے، جہاں پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 10 سال وہاں رہے، اور وہیں پر آپ کی قبر ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ شہر یثرب کے نام سے موسوم تھا، قرآن میں بھی یہ نام آیا ہے، وَإِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، کہ یہ شہر یثرب، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ قبیلے کا نام تھا، کچھ کہتے ہیں کہ قبیلے کے سردار کا نام تھا، بہرحال مورخین نے الگ الگ اس کے بیانات دیے ہیں۔ تو یثرب نامی کسی شخص نے اس شہر کو آباد کیا تھا، بعد میں یہ شہر یہودیوں کے ہاتھ آ گیا، کیونکہ یہودی جب وہاں پر جب بہت بڑا طوفان آیا تھا تو یہاں کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر دو قبائل یہاں آباد تھے، اوس اور خزرج، اس کے بعد یہاں یہود آ کر آباد ہوئے۔ کچھ کہتے کہ امالقہ جو ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، ان لوگوں نے مصر سے آ کر اس شہر کو آباد کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو جاتے ہوئے ایک جماعت یہاں بھیجی تھی تاکہ یہاں کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ تو بعض تاریخی روایت کے مطابق مدینہ کی آبادی 1600 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ پھر یثرب میں اسلام کیسے پہنچا؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خفیہ دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اس کے بعد جب بھی حج کے لیے جو قبائل آتے اور وفود آتے، ان سب کے سامنے آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور کئی سالوں سے اوس اور خزرج میں، کہا جاتا ہے کہ 1000 سال سے، بعض کہتے کہ 100 سال سے اوس اور خزرج میں جنگ چل رہی تھی، اور ان کے تقریباً یعنی خاندان کے خاندان اس جنگ کی نظر ہو گئے تھے، کوئی بوڑھا آدمی بچا ہی نہیں تھا، بس سب ینگ ہی لوگ تھے سوائے چند ایک کے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یعنی خانہ جنگی کو ایک صدی گزر چکی تھی۔ تو تب رسول اکرم کی تبلیغ یا آپ کی نبوت کا چرچا وہاں آس پاس ہونے لگا، تو بنو عبد الاشہل کے چند لوگ وہاں گئے تھے مکہ تاکہ قریش کو اپنا حلیف بنا سکے، تب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا، رسول اکرم نے تنہائی میں ان کو اسلام کی دعوت دی اور چند آیات سنائی۔ اس وفد میں یعنی ان لوگوں میں ایاس بن معاذ ایک شخص تھے، ان پر اس کا بہت اثر ہوا، انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جو وفد میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی جلدی نہ کرو، ابھی حالات کا مطالعہ کرو۔ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ نبوت کے 10ویں سال قبیلے خزرج کے 6 آدمی حج کے موسم میں آئے، تو جو پیچھے کی پہاڑی تھی منا جانے والے ہاتھ پر راستے پر، وہاں پر رات میں رسول اکرم سے ملاقات کی، تب رسول اکرم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہ لوگ اسی وقت اسلام قبول کر چکے تھے الحمدللہ۔ انہی لوگوں سے پھر اسلام کا چرچا مدینہ میں ہوا۔ پھر دوسرے سال 12 لوگ آئے، وہی گھاٹی پر ملاقات ہوئی اور خوب کھل کر باتیں ہوئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، جن میں پھر رسول اکرم نے پھر مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، انہیں مبلغ بنا کر بھیجا، اور اسد بن زرارہ نے ان کو اپنے مکان میں ٹھہرایا تھا، یعنی ان کا پہلا گھر تھا جہاں پر مسلمانوں کا سفیر وہاں جا کر ٹھہرے تھے سمجھے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 1 سال کے عرصے میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور پھر اگلے سال وہ لوگ آئے حج کے موقع پر، تب ان سے بیعت ہوئی تھی، اور پھر رسول اکرم بھی ہجرت کرنے کے لیے وہاں کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں پر رسول اکرم نے یعنی جہاں رہ کر رسول اکرم نے تمام دنیا کو اسلام کی دعوت دی، وہاں مسجد تعمیر کی، پہلے مسجد قبا اور اس کے بعد مسجد نبوی الحمدللہ، اور قرآن کا بہت سارا حصہ یہی نازل ہوا، یعنی جتنی مدنی سورتیں ہیں آیات ہیں۔ رسول اکرم جب ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو بنی عمر بن عوف کے مہمان ہوئے اور کلثوم بن ہدم کے گھر پر آپ نے قیام کیا، اور سعد بن خیسمہ کا گھر آپ کی بیٹھنے کے لیے نشستگاہ قرار پایا۔ یہ دونوں گھر نزول قدم نبوی کے سبب بڑی شان رکھتے ہیں۔ تو پہلی مسجد وہاں پر مسجد قبا بنی، اس کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے کس کے گھر قیام کیا تھا، کون تھے ہوسٹ رسول اکرم کے وہاں پر؟ جی ایوب نہیں، ابو ایوب انصاری۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لاسٹ ٹائم کہیں سیرہ کا پیپر ہوا تھا تو کسی نے ایوب انصاری لکھا تو ان کا مائنس ون ہوا، تو وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ایک نمبر کیسے کٹ گیا، میں نے تو صحیح آنسر لکھا۔ تو ایوب اور ابو ایوب میں کیا فرق ہے بتائیے، ہے کہ نہیں فرق؟ جی یعنی آپ بالکل ہی بدل دے رہے ہیں نا، سمجھے بیٹا یا باپ کو چینج کر رہے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہم لوگوں کو تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم کئی دفعہ مدینہ گئے، یہاں پر جو بھی رہنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، اور وہاں پر آپ نے اصحاب صفہ کا جو چبوترہ ہے وہ بھی دیکھا ہوگا، عائشہ رضی اللہ کا حجرہ، اور الحمدللہ بہت ساری جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ملک میں رکھا جہاں پر ہم بار بار جاتے رہتے ہیں، ہم کو عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، اور رسول اکرم کا شہر جو ہجرت والا شہر ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے مسجد حرم کے علاوہ، تو یہ الحمدللہ یہاں رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ملک میں رکھا، اور الحمدللہ یہاں کر بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے صحیح انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا سکھایا۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملتی اور اچھا ماحول نہ ہوتا تو نہ آج ہماری ایسی تربیت ہوئی ہوتی، نہ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہوئی ہوتی۔ الحمدللہ یہاں کر کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ہم کو ہمارے بچوں کو با جماعت نماز کی عادت ہوئی، یعنی ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جماعت چھوٹ جائے گی، ہے نا، ہمارے بیٹے یا ہمارے شوہر کی۔ الحمدللہ کتنا یہاں کتنا سکون ہے با جماعت نماز پڑھنا یہاں پر۔ جب ہم اپنے ممالک جاتے ہیں ہو سکتا چھٹی کی وجہ سے بھی افراتفری رہتی ہے، لیکن مسجدوں کا ملنا یا با جماعت نماز کا ہونا کتنا مشکل ہے۔ پھر یہاں رہنے کی وجہ سے کتنے اور فائدے ہوئے کہ پردے کی اہمیت کا پتہ چلا، یعنی آج جو ایک احساس ہمارے دل میں الحمدللہ، وہ ہم کہیں اور دنیا میں رہتے تو ہو سکتا ہمارا نظریہ چینج ہو جاتا یا ہماری سوچ چینج ہو جاتی۔ تو یہ کتنا ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کنٹری میں لا بسایا جو اس کے رسول، جہاں پر اس کے رسول کا شہر ہے، جس حصے میں قرآن نازل ہوا، جہاں پر صحابہ کے سوال اور جواب ہوتے تھے، جن جو سرزمین پر رسول اکرم کے ساتھ صحابہ بھی چلے اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا الحمدللہ۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ تو مدینہ کی فضیلت، اور بے شک مدینہ برے آدمیوں کو نکال باہر کر دیتا ہے۔ حدیث 1871، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں یحیی بن سعید نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو الحباب سعید بن یسار سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا، مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا، منافقین اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے، وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام مالک سے یہ حدیث مروی ہے، جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چار جو ہمارے جن کو مانا جاتا ہے امام، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن امام تو جتنے بھی ہمارے علماء گزرے وہ سب کے سب ہمارے امام ہیں، لیکن ان چار لوگوں کو زیادہ شہرت ملی، اس لیے ان کو چار مشہور ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان سے یہ حدیث ہے، اور امام مالک کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں نکلے، سبحان اللہ، بہت زیادہ رسول اکرم سے محبت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث کی محفل اور مجلس کی ان کو اتنی زیادہ اس کی فکر، شوق اور لگن رہتی تھی کہ ایک بار حدیث کی مجلس میں ان کے پیٹ پر کچھ موزی جاندار یا کیڑا چپک گیا تھا، لیکن وہ حدیث بیان کرتے رہے اور ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن حدیث کو بیچ میں سے ڈسکنٹینیو کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہ ان کی نظر میں مقام تھا رسول اکرم کی احادیث کا۔ پھر ان کی مجلس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ حدیث سننے یا سنانے کے لیے آتے تھے تو وہاں پر ایک ادب کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی زور کی آواز میں بات نہیں کرتا تھا. جو لوگ زور سے بات کرتے ان کو مجلس سے باہر نکال دیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجلس حدیث سے مجلس رسول ہے, رسول اکرم کی احادیث جہاں سنائی جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے حدیث بیان کرنے کے لیے ہمیشہ وہ اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور جو طالب حدیث آتے تھے یعنی اسٹوڈینٹس جو آتے تھے احادیث سیکھنے کے لیے ان کو بھی, ان کے اوپر بھی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے انک اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے تھے تمام اسٹوڈینٹس کو, اور بعض جو دور دراز سے آئے ہوئے اسٹوڈینٹس ہوتے تھے ان کا کھانا بھی امام مالک ہی کے گھر ہوتا تھا. سبحان اللہ, آپ سوچیں کیسے ٹیچر رہے ہوں گے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام مالک کے مکان کے دروازے پر کچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور کچھ مصر کے خچروں کے غول دیکھے جن سے بہتر میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے اچھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ, یہ تمام میری جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہیں, قبول فرمائیے. میں نے گزارش کی اپنی سواری کے لیے کوئی جانور رکھ لیجئے. جواب دی کہ مجھے اللہ سے شرم آتی کہ جس زمین کو رسول اکرم کی آرامگاہ بننے کا شرف حاصل ہے اسے کسی جانور کے کھروں سے رون کر گزاروں. تو یعنی امام مالک اس شہر میں, بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ اکثر اپنے جوتے اتار دیتے تھے شہر میں چلتے ہوئے, لیکن آپ دیکھیں ان کی محبت کیسی تھی, اس میں کیسا اعتدال تھا کہ حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے تھے اور رائے سے کبھی کام نہیں لیا. جیسے دو گروپ بن گئے تھے نا, حدیث بیان کرنے میں بھی دو گروپ بن گئے تھے, ایک اہل حدیث کہلائے, ایک اہل الرائے کہلائے تھے. اور اہل حدیث سے آج کے اہل حدیث مراد نہیں ہے, اہل حدیث سے مراد اس زمانے میں کچھ لوگ صرف حدیث کو فالو کرنے والے تھے, اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ قیاس, جو اجماع ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں, اور وہ بھی الحمدللہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور اس کی جان ہے, ایسا سمجھے. تو وہ لوگ, امام مالک ان لوگوں میں شامل تھے جو رائے سے ہٹ کر صرف حدیث پر عمل کرتے تھے کہ بس جو حدیث میں بس وہ ختم, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ امام مالک ہی کی حدیث یہاں پر امام بخاری لائے ہیں, اور امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا درجہ کتنا بڑا تھا اور امام مالک کس قدر رسول اکرم سے محبت کرتے تھے. تو سبحان اللہ, ایسے لوگ تھے جو رسول اکرم سے سچی محبت کرتے تھے. مدینہ کا ایک نام تابہ بھی ہے. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کے کہا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمر بن یحییٰ نے, اور ان سے عباس بن سہل بن سعد نے, اور ان سے ابو حمید سعدی نے کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تابہ آ گیا ہے. تو تابہ اور طیب دونوں مدینہ کے ہی نام ہیں, جو لفظ طیب سے نکلے ہیں جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں. یعنی یہ شہر ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے کیونکہ یہ اسلام کا مرکز ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے, اور یہ دو ہی بابرکت شہر ہیں جن کو حرمین کہا جاتا ہے. مدینہ کے دونوں پتھریلے میدان. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی, انہیں ابن شہاب زوری نے, انہیں سعید بن مسیب نے, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرن چڑھتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں, کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے, یعنی وہاں شکار جائز نہیں. اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ حرم ہے, لیکن بہت سے لوگ مدینہ کو حرم نہیں مانتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ حرم ہی ہے کیونکہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے. جو شخص مدینہ سے نفرت کرے. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبر دی, ان سے زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی, ان سے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا آپ نے فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے, پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے, اور آخر میں مدینہ کے وہ چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں, لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے. آخر سنیت الوداع تک جب پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے. ایکچولی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کیونکہ دونوں حرمین اسی طرح سے, جب بالکل اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روحیں قبض کر لے گا, تو صرف جو بد کردار یا فاسق لوگ ہوں گے وہی رہ جائیں گے. تو پھر اس صورت میں مکہ اور مدینہ کی یہ حالت ہو جائے گی. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ حدیث بھی, اور یہ ویسے بھی قدرت کا اصول ہی رہا ہے. کہ قرب قیامت تو ایسا ہونا ہی ہے اور رسول اکرم کی ہر بات سچی ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی, نے ہشام بن عروہ نے, انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے, انہیں عبداللہ بن زبیر نے, اور ان سے سفیان بن ابی زہیر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا, آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. اور شام فتح ہوگا, کچھ لوگ اپنی سواریوں کو شہر دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے انہیں اپنے ساتھ واپس شام لے جائیں گے. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا. یہ اشارہ ہے اس کی طرف, جتنے بھی جب اسلام کو پھیلانے کے لیے اور جو اسلامی فتوحات ہوئیں اور یمن, شام, عراق, ایران, یہ سب جب فتح ہوتے گئے, کانکرڈ ہوتے گئے, تو جو لوگ صحابہ وہاں پر پھر آباد ہوئے یا جو وہاں کے سپہ سالار تھے, ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر گئے کیونکہ ان کو آگے اور بھی جنگ کرنی تھی یا پھر وہاں پر گورنری سنبھالنی تھی. اور پھر وہاں پر بھی کچھ لوگوں کی ضرورت پیش آئی تو وہاں پر لوگ جاتے چلے گئے اور بہت سارے صحابہ بھی وہاں گئے اور بعد کے لوگ بھی وہاں گئے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہ بشارت بھی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ مدینہ ایک مدت تک ایران, عرب, مصر اور شام وغیرہ کا پائے تخت رہا. پھر خلفائے راشدین نے مدینہ میں رہ کر دور دراز کے علاقوں پر حکومت کی. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ سے دارالخلافہ کہیں اور منتقل کیا گیا. تو بنو امیہ نے پھر اپنا پائے تخت شام کو قرار دیا اور عباسیہ کے وقت بغداد اسلام کی یعنی کیپٹل بنا. آخری خلیفہ معتصم باللہ اور اس کے زوال سے اسلامی خلافت مٹ گئی اور مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ہر جگہ مغلوب ہوئے اور ابھی تک یہی حال ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی وہ دور دیکھ سکیں جب مسلمانوں کا دوبارہ عروج ہو. تو یہاں پر دراصل خوشخبری دی گئی ہے کہ لوگ آئیں گے, یعنی آگے نئے نئے ملک کانکرڈ ہوں گے اور پھر وہاں پر لوگ جا کر بستے رہیں گے, یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگ وہاں جا کر آباد ہوں گے. اس کی طرف اشارہ ہے اس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سے مٹ آئے گا. ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے انس بن ایاز نے, اور انہوں نے کہا مجھ سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے خبیب بن عبد الرحمان نے, اور ان سے حفص بن عاصم نے, اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. کہا جاتا ہے کہ آس پاس سے ایسے سچے اور اچھے مسلمان ختم ہو جائیں گے اور لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوتے چلے جائیں گے. حافظ رحم اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانوں میں تھا, قیامت کے قریب پھر ویسا ہی دور پلٹ کر آئے گا جیسے کہ رسول اکرم کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو سارے اچھے لوگ تھے مدینہ آ گئے تھے, یعنی سارے صحابہ کرام وہیں تھے, رسول اکرم کے پاس ہی رہنا چاہتے تھے. تو پھر اب جب دوبارہ آخری دور جو آئے گا قیامت کے قریب کا وقت, اس وقت بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ آس پاس سے سارے ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا, یعنی اچھے ایمان والے لوگ مدینہ آ جائیں گے. جو شخص مدینہ والوں کو ستانا چاہے اس پر کیا وبال پڑے گا. حمزہ حسین بن حریث نے بیان کیا, کہا ہمیں فضل بن موسیٰ نے خبر دی, انہیں جوید بن عبد الرحمن نے, اور ان سے عائشہ بنت سعد نے فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا تھا, انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ان تمام احادیث سے کیا ہم کو مدینہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کیوں اس کی فضیلت ہے, کیونکہ ایک تو یہ رسول اکرم کا ہجرت کا شہر تھا جہاں رسول اکرم ہجرت کر کے تشریف لائے, دوسرا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چنا, یہاں پر قرآن نازل ہوا اور رسول اکرم کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے جہاں رسول اکرم نے تقریباً 10 سال گزارے, اور قیامت کی نشانی میں بہت ساری نشانیاں ایسی ہوں گی جو مکہ اور مدینہ ہی میں ظاہر ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم, بابرکت اور مبارک شہر ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم کو ان تمام آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے, ہر قسم کے فتنے سے ہمیں بچائے. جی آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.